بالله من الشيطان اللقيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم الطيبين الطاهرين واللعنة الظالمة ولا قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. تمام تعریفیں خدائے مشتبہ کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ذات مشتبہ کے لیے. پالنے والے جو مشتبہ کے تھے ان کے لیے، جو مشتبہ کی گود میں پل گئے ان کے لیے. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عزم اللہ اجورنا اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. سامعین گرامی قدر، خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم کہ اس نے ہر روز ایک نئی زندگی عطا کی کہ ذکر امام مجتبیٰ کے لیے انتخاب کیا جا رہا ہے. ذکر برپا کرنے والوں کا انتخاب، ذکر سننے والوں کا انتخاب، اور ذکر کی خدمت انجام دینے والوں کا انتخاب. میری نگاہوں میں وہ ٹوٹی ہوئی قبر ہے معصوم کی جو فریاد کو نہ ہے. رات کا وقت پورے مدینہ منورہ میں جگہ جگہ روشنی، اتنی روشنی ہے، اتنی روشنی ہے، اور جس کی وجہ سے مدینہ منورہ بنا اس کی قبر پہ اندھیرا ہے. تو یقیناً معصوم کی محبت دیے ہوئے اس یقین کے ساتھ آپ بھی یہاں پر پہنچے اور میں بھی یہاں تک پہنچا کہ اگر روز قیامت سیدہ سہرہ نے سوال کر لیا کہ میرے بیٹے حسن کو کس نے یاد کیا تھا، تو کوئی جواب تو دینے کے لیے ہوگا نا. انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو جناب محسن کے حوالے سے بات کریں گے. سیدہ کے تین بیٹے قربان جائیے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں پر. اس کی آغوش میں سید سجاد پلے، اس کا چھوٹا بھائی حسین کہلائے، इसकी छोटी बहन ज़ैनब कहलाए, इसकी छोटी बहन उम्मे कुलसूम कहलाए, जो इतना बड़ा सरदार हो कि कभी ज़माने रिसालत में रसूल के साथ हो, तो जिस्म का बोलता हुआ टुकड़ा हो, कभी मुबाहले में पंजतन के साथ हो, कभी हदीस किस्सा में सबसे पहले आने वाला फ़र्द मासूम हो, और कभी अंदाज ये हो कि अपनी माँ सैयदा फातिमा जहरा के साथ फिदक के मामले पर गवाही के लिए चल के जाने वाली अजीम शख्सियत हो, तो कभी अपने बाबा के मिंबर की अजमत को बयान करते हुए ना अहल को मिंबर पर बैठा हुआ देखे तो फरमाए कि उतर आओ, ये तो मेरे बाप का मिंबर है, तुम जाओ अपने बाप का मिंबर तलाश करो। और इसका जवाब कोई ना हो ना अहल के पास, ना अहल कल भी ना अहल थे, ना अहल आज भी ना अहल हैं, जो कल अहल थे उनके मानने वाले कल भी अहल थे, जो आज अहल हैं उनके मानने वाले आज भी अहल। सलवात पढ़े मोहम्मद। आज हमारी गुफ्तगू में कुछ तस्करा लाजिम है इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम के हवाले से, कि आज शबे सात सफ़र है, इमाम की आमद की शब है, तहनियत और ताज़ियत के दरमियान का माहौल है, तहनियत पेश करें इमाम की आमद है, ताज़ियत पेश करें कि मुहर्रम और सफ़र का महीना। अलबत्ता अपने उन्वान को इस तरह से मुकम्मल करें कि हयात इस्लाम और सुलह मासूम, बहुत ज़्यादा आसान जुमला यह है कि दो तरीक़े से इस्लाम की हयात समझ में आती है, या दो तरीक़े किसी भी ज़ीरूह की हयात के लिए होते हैं, एक उसके मफासिद को दूर कर देना जो नुकसान पहुँचा सकते हो, और एक उसके मसालेह को करीब कर देना जो उसको फ़ायदा पहुंचा सकते हो। बिल्कुल जैसे कोई पौधा, कोई छोटा सा पौधा जब ज़मीन से निकलता है तो उसको चाहिए ग़िज़ा भी और उसको चाहिए अपने दुश्मन से बचाव भी। इस्लाम की हयात के दो पहलू हैं, दुश्मन से बचाव को जंग कहते हैं, दुश्मन से बचाव को जंग कहते हैं, और इस्लाम को पनपने का मौका मिले उसे सुलह कहते हैं। तो तारीख में इसी अंदाज से सरकार ख़त्म ये मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग भी की है और सुलह भी की है। जंग उनके अपने शहर में आकर लड़ी गई, सुलह करने वो खुद पहुँचे थे। तो फ़र्क इतना है कि पैगंबर सुलह करने वहाँ पर पहुँचे और हाकिम शाम सुलह करने यहाँ पर पहुँचा। अगर मौला मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में कोई आसान तरीन लफ्ज़ तलाश करें तो हाकिम शाम के पास इमाम चलकर नहीं गए सुलह करने के लिए, हाकिम शाम चलकर कूफे पहुँचा है। उस सुलह का जो जश्न मनाया गया है, सबसे बड़ा जश्न मनाया गया है, वो शाम में नहीं मनाया गया है, वो मनाया गया कूफे के अंदर। क्या हाकिम शाम चलकर कूफे पहुंचा है ताकि सुलह के जश्न में शरीक हो सके। अब ये अलग बात है, खबासत नफ्स जो है जो मीरास में चली आती है, उसके लिहाज से बहुत से मसाइल सामने आएंगे कि उसने क्या क्या हरकतें की हैं। अलबत्ता सिर्फ एक जुमला और कहकर बात को यहाँ पर रोक लूँ कि फतह मुबीन कुरान ने कहा उसको कि जो जंग नहीं है। खैबर बड़ी जंग है, बड़ी कामयाबी इस्लाम की, खंदक बड़ी कामयाबी इस्लाम की, बद्र व उहद बड़ी कामयाबियाँ इस्लाम की, अरे हुनैन भी इस्लाम की बड़ी कामयाबी है, मगर किसी जंग को कुरान ने फतह मुबीन कहकर याद नहीं किया। बाकी सारी जंगें सिर्फ फतह इस्लाम की हैं, फतह मुबीन नहीं है, मुबीन नहीं है। मुबीन का मतलब क्या है? खुली हुई फतह। हालांकि सबसे छुपी हुई फतह वही थी, बात पढ़े मोहम्मद वाले, सबसे छुपी हुई
چلے بات کو آسان کر لیتے ہیں. جنگ کا نتیجہ فوراً نکل آتا ہے, کون جیتا اور کون ہار گئی. صلح کا نتیجہ فوراً نہیں آتا. جنگ میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ غالب ہو گیا, مغلوب ہو گیا. صلح میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کون غالب ہوا کون مغلوب ہوا, اس لیے کہ جنگ میں جو ظاہر غالب وہی باطن غالب. عام جنگ کی بات کر رہا ہوں سوائے کربلا کی جنگ کی. جو ظاہر غالب وہی اصلاً غالب, جس کی تلوار چل گئی وہی کامیاب ہو گیا. جس کا سر کٹ گیا ما سوا کربلا, جس کا سر کٹ گیا وہی مغلوب ہو گیا. یہ جنگ ہے. اس کو میں آج کے زبان میں کہوں, اس نے پہلے فائر کھول دیا وہ کامیاب ہو گیا, اس نے بعد میں فائر کھولا ناکام ہو گیا. ٹھیک, بہت آسان ہے فیصلہ کرنا کون جیتا اور کون ہارا. صلحوں میں جو ظاہراً دب کے صلح کر رہا ہو, لگتا ایسے ہو کہ جیسے یہ مغلوب ہے اور وہ غالب ہے, لیکن نتیجہ کچھ عرصے کے بعد اس کے برعکس نکلتا ہے کہ جس کو مغلوب سمجھتے تھے وہ غالب ہو جاتا ہے, جس کو غالب سمجھتے تھے وہ مغلوب ہو جاتا ہے. اس لیے جنگ کو سمجھنا آسان ہے, صلحوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے. چاہے صلح ختمی مرتبت کی ہو یا حکمین کے موقع پہ مولا متقیان کی ہو یا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ہو, صلح سمجھنا آسان نہیں ہے. یعنی تلوار کی جنگ آسان ہے, قلب کی جنگ آسان نہیں ہے. اور قلم کی جنگ کا مسئلہ ہی تو ہے. اس سے قرآن نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, مبین کے تین لفظ استعمال کرے قرآن سے. آئیے تلاش کرتے ہیں کہ جو چھپی ہوئی فتح ہے اس کو خدا کھلی ہوئی فتح کیوں کہتا ہے. سب سے زیادہ مشکل وہ ایک جملہ جو ہمیشہ آپ سنتے رہے خطبات سے, ذاکرین عزام سے کیا سنتے رہے, کہ صاحب ایک صاحب ایسے تھے جو حدیبیہ کے علاقے میں اللہ کے رسول پر ایسا شک کرنے لگے کہ ان کے الفاظ آج تک تاریخ میں ایسے محفوظ ہو گئے کہ جتنا شک مجھے آج ہوا اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے ہوا تو تھا اس سے کم ہوا تھا. تو کوئی اپنے شک کو بیان کرے, کوئی اپنے یقین کو بیان کرے, تو شک کو ماننے والوں کے پیروکار ہیں وہ شکی ہی رہتے ہیں, تو یقین کے ماننے والے کے پیروکار صاحب یقین رہتے ہیں. تو جنگ ہو تب بھی یقین ہے کہ آل محمد کی فتح ہے, آل محمد کی صلح تب بھی یقین ہے کہ آل محمد کی فتح ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا, ایک قرآن میں استعمال ہوا لفظ مبین یہاں پر, اور دو مقامات سورہ مبارکہ یاسین. بہت آسان سے مسئلے, سورہ مبارکہ یاسین میں دو مقامات کون سے, ایک آیت نمبر 12 اور ایک آیت نمبر 60. الفاظ کیا ہیں؟ آیت نمبر 12 کے الفاظ کیا ہیں؟ انا نحنو نحی الموت و نکتب ما قدموا و آثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. آیت نمبر 60 کے الفاظ کیا ہیں؟ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین. امام مبین, عدو مبین, صلح حدیبیہ فتح مبین. مبین کا ترجمہ کیا ہے؟ ابانا یبینوں سے مبین. یہ بظاہر تو ترجمے کے لحاظ سے ظاہر اور نمایاں کے معنی میں لیا جاتا ہے, بالکل آشکار ہو. لیکن عجیب سی بات ہے, خدا شیطان کو بھی کہتا ہے کہ عدو مبین ہے, حالانکہ آج تک شیطان دکھائی نہیں دیا. شیطان کے چیلے بہت دکھائی دیے, شیطان آج تک دکھائی نہ دیا. بڑی کوشش کر لی لوگوں نے دیکھنے کی, اگر پھر بھی دیکھنا ہو تو جائیے اپنا .ir پہ دیکھ لیجئے, چیچن جاباز کی تصویر دیکھ لیجئے, 378 شامی مسلمانوں کو بے گناہ ذبح کرنے والا, 378 افراد کو ذبح کرنے والا, اس کی تصویر دیکھیں اور پھر پہچانے کہ شیطان تلوار پڑے ہوئے. شیطان مبین کیسے ہو گیا؟ تو کوئی سوال کرے ہم سے کہ آپ کا امام مبین پردے غیب میں ہو کر مبین، کیا شیطان چھپ کر بہکائے وہ مبین؟ تو پتہ چلا خدا کی نگاہ میں مبین کون ہے، تو ظاہر سے زیادہ باطن میں اتنا مضبوط رہتا ہے کہ شاید کوئی ظاہر میں اتنا مضبوط کارروائی نہ کر رہا ہو جتنا کوئی باطن میں رہ کر مضبوط کارروائی کر رہا ہوتا ہے. ارے کوئی ظاہر میں رہ کر بہکائے وہ اور ہے، کوئی باطن میں چھپ کر بہکائے وہ اور ہے، جو ظاہر میں ہدایت کرے وہ اور ہے، جو پردے غیب سے بندگان خدا کو سنبھال لے وہ اور ہے. اگر شیطان چھپ کر بہکا سکتا ہے تو حجت خدا پردے میں رہ کر سنبھال کیوں نہیں سکتے؟ جس کی سمجھ میں آج بارہواں امام مبین آ جائے اس کی سمجھ میں فتح مبین آ جائے، اور جس کی سمجھ میں فتح مبین آ جائے اس کی سمجھ میں امام مبین کے بیٹے امام مصطفیٰ کی صلح مبین آ جائے. میں اس صلح کو صلح مبین صلوات پڑھے محمد والے شرائط کا حشر کیا ہوا وہ تو کسی حد تک بات کچھ آ چکی، کچھ آج اور کل مکمل کر لیں گے. شرائط کیوں رکھے گئے، سولو کیوں ہو رہی ہے، کہ امام کے ساتھ جنگ کرنے والے کتنے کمزور ہیں. عبید اللہ ابن عباس کی خیانت تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئے، بک گیا کتنے لاکھ میں، کب 15 لاکھ میں، کب 12 لاکھ میں، کب 20 لاکھ میں، بک گیا. 12,000 سپاہیوں کا کمانڈر عبید اللہ ابن عباس، اور رشتے میں چچا زاد ہے مولا کا، بک گیا. مگر تو اب امام کیا کریں جب لوگوں کی کیفیت یہ، البتہ کچھ مومن سمجھ نہیں پا رہے تھے کل بھی، اور شاید کوئی آج بھی ملیں گے آپ کو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو زیادہ قابل سمجھنے لگے ہیں، ان کے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. جو مولا کے بارے میں کہتے ہوں کہ اچھا ہوا حکومت 3 کو مل گئی، ورنہ ان سے کہاں سنبھلتی حکومت. یہ مومن کے الفاظ ہیں، جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، ہے نہیں. اس کو علی پر ایمان نہ ہو وہ کیسا مومن، مسلمان ہی نہیں ہے. لیکن سمجھدار لوگ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. ان کچھ کم سمجھ رکھنے والوں میں ایک نام مسیب ابن نجبہ اور الفرازی، یہ وہی شخصیت ہے جن کے نام سے پورا شہر تعمیر ہوا. مسیب، مسیب کون؟ جن کا ایک نام سے علاقہ زیارت کا منصوب ہے، طفلان مسلم کا روزہ وہاں پر ہے. مسیب بن نجبہ الفرازی اور سلیمان ابن سورت الخزائی یا الخزائی، یہ دونوں افراد امام کے پاس آئے، روتے ہوئے آئے. بات یہ کہ ان کو صلح پر اعتراض نہیں ہے، حاکم شام سے صلح ہو گئی اس پر غم ہے. بہت غور کیجیے گا، امام حسن علیہ السلام کی صلح پہ اعتراض نہیں ہے، حاکم شام سے صلح ہو جانے پر غم ہے. کہ یہ تلواریں تیز کیے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی موقع ملے گا اموی افراد سے انتقام لیں گے، بدتمیزیوں کا، بے ہودگیوں کا، ان کے سب و شتم کا انتقام لیں گے. یا صلح ہو گئی تو ان کے دلوں میں آگ بھری ہوئی ہے. چلیے میں یہاں پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. امام کی شب ولادت کی مناسبت سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کاظم کا ترجمہ کیا ہے؟ کاظم کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا والکاظمین الغیظ، سورہ آل عمران آیت نمبر 134، جو غصے کو، غضب کو کنٹرول کرنے والے وہ کاظم ہیں. کاظم کا ترجمہ کیا ہے؟ کاظم کا ترجمہ لغت کے لحاظ سے بھری ہوئی مشکیزے کے دہانے کو باندھ دینا ہے. بہت غور کیجیے گا، پورا بھرا ہوا مشکیزہ، پورا بھرا ہوا ہے، پورا بھرا ہوا ہے، پانی نکلتا کہاں سے؟ نکلتا منہ سے، اس کے دہان سے ہے. اس کے دہانے کو باندھ دینا، یہ ہے کاظم. اندر جتنا بھرا ہوا ہو غیظ، جہاں جہاں سے غیظ نکل سکتا ہو، جہاں جہاں سے غیظ نکل سکتا ہو، اس کے نکلنے کے مقامات پر بند باندھنے کو کاظم کہتے ہیں. اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو قدرت رکھتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کر لے وہ کاظم ہے. رکھتے ہوئے قدرت، ایک تو کمزوری ہے، بے بسی ہے، بے چارگی ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں ہم کاظم ہو گئے. کچھ نہیں کر سکنے کو کاظم نہیں کہتے. تو کچھ کر سکتا ہو، سب کچھ کر سکتا ہو اور سب کچھ کرنے کے بعد کچھ نہ کرے، اگر وہ جملہ یاد ہو جو ہم نے صحیفہ کاملہ کے موضوع پر بیان کیا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت سے، وہ جو علم سیکھنے والا پہنچا ہے 94 سال کی عمر میں، امام نے پہلے سکھائے نفس کے مسائل، پھر سکھائی حلم کی باتیں، پھر سکھائی علم کی باتیں. اس میں سے جو علم کی جو حلم کی بات تھی اس کا ایک جملہ کافی ہے. اور یہ خاص طور سے پوری آبادی صاحبان ایمان کی جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، میں بہت زور سے کہتا ہوں رضویہ سوسائٹی، خدا آباد رکھے رضویہ کو رضا کے نام سے، اور جتنے یہاں پر رہتے ہیں ان کے اعمال ایسے ہو جائیں کہ رضا بھی راضی ہو جائیں، خدا بھی راضی ہو جائے. وہ مجلس میں آئیں نہ آئیں، گھر میں رہیں، مگر ایسے ہو جائیں کہ ان سے خدا راضی ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے، وہ تو مسئلہ نہیں. لیکن حلم کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے کہے کہ ایک کہو گے 10 سنو گے، اگر کوئی تم سے کہے کہ تم ایک کہو گے تو 10 جواب میں سنو گے، تو تم پلٹ کے کہنا کہ اگر تم 10 کہو گے ہم سے ایک بھی نہیں سنو گے. یہ حلم کی بات تھی، قزم غیظ کی بات تھی، اس لیے میں نے یہاں اس کو آپس میں لا کے مربوط کیا. بھری ہوئی مشک ہے، پورا جسم غصے سے بھر گیا ہے، بھری ہوئی مشک ہے، اس کے دہانے کو باندھ دو، اسے کاظم کہتے ہیں. ٹھیک، تب یہ لفظ کے اعتبار سے چلیں واپس اس جملے پر کہ جہاں مسیب کی بات کر رہے تھے، سلیمان ابن سورد خزائی کی بات کر رہے تھے، اور ان دو کے علاوہ دو نام اور بھی جو کل آئیں گے، کل 5 نام تاریخ میں جہاں تک میری معلومات پہنچی ان افراد کے ملے جو مخالفین سلو تھے، مگر مخالف مولا کے نہیں تھے. ایک ہے سلو کو سمجھنا، امام کے فعل کو بھلا کون سمجھ سکتا ہے؟ کیا کوئی عام انسان سمجھ سکتا ہے کہ معصوم نے ایسا کیوں فرمایا؟ آج بہت سارے لوگ ہیں جو مولا کی بات کو سمجھنے کے دعوے کر رہے ہیں. ارے مولا کی بات، مولا کو سمجھنے کے دعوے کر رہے ہیں، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اپنے مولا کو خدا سے ملائے چلے جا رہے ہیں. میں ایک جملہ خاص طور سے کہوں اگر آپ کی اجازت ہو، کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مولا کو سنتے ہیں یہاں سے اور خدا کو سنتے ہیں وہاں سے. بات پڑے وہ جواب بہت غور کیجیے گا. یعنی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، مخلوط معاشرہ ہے، تو خدا کو سنتے ہیں وہاں سے، مولا کو سنتے ہیں یہاں سے. اگر ہم نے خدا بھی آل محمد سے سنا ہوتا تو کبھی یہ مشکل پیش آتی ہی نہیں. اب ہمارے ذہن میں وہ والا خدا جو بنو امیہ کا بنایا ہوا خدا ہے، خدا آل محمد بتائیں خدا کیا ہوتا. تو خیر بات بہت دور نکل جائے گی، میرا موضوع یہ نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ مسیب اور سلیمان، یہ دونوں فعل معصوم کو کیا جانے؟ مومن ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، مولا کے چاہنے والے ہیں، اور روتے ہوئے آئے مولا کے پاس، مولا یہ سلو کیوں کر لیا آپ نے؟ جبکہ کوفے سے 40,000 جنگجو آپ کے لیے تیار تھے، بصرہ اس کے الگ ہے، مدائن اس کے علاوہ ہے، حجاز اس کے ماسوا ہے، صرف 40,000 جنگجو مولا آپ کے لیے کوفے سے تیار تھے، آپ نے سلو کیوں کر لی؟ امام فرماتے ہیں مسیب تم کیا سمجھتے ہو، تمہاری نگاہ کیا کہتی ہے؟ کہنے لگے مولا میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ حاکم شام جو ہے وہ صلحوں پر عمل نہیں کرے گا. امام ارشاد فرماتا یہ بھی ایک عنصر ہے ان مومنین کے لیے کہ جو پریشان تھے اس وقت کے، مولا صلح تو کر رہے ہیں، یعنی مولا سے زیادہ ان کو فکر تھی کہ مولا کی لکھی ہوئی شرائط کا کیا بنے گا. جو حاکم شام کو جاننا چاہ رہے تھے، میں ان کی خدمت میں کہوں آج یہاں بیٹھ کر کہ حاکم شام کو آپ جتنا جان رہے تھے اس سے کہیں زیادہ، اس سے کہیں زیادہ حجت خدا حاکم شام کو جانتا بھی تھا، پہچانتا بھی تھا. بھلا کوئی مولائی کیا سمجھے گا حاکم شام کو جو مولا سمجھ رہے تھے حاکم شام کو، کہ اس کی اصل کیا ہے، نقل کیا ہے، نسل کیا ہے. ہاں سب کو جان رہے تھے. اور پھر وہ اس مرحلے پر امام نے تعارف بھی کرایا ہے. وہ تعارف کیسا ہے؟ کب کرایا مولا نے؟ جبکہ صلح کا جشن ہو رہا ہے. صلح کا جشن کہاں پر؟ کوفے کے اندر ہوا، اور پورے شہروں سے لوگ امٹ امٹ کر پہنچے ہیں کہ صلح کا جشن ہوگا. پہلی مرتبہ عراق اور شام کی تلواریں ٹکرانے کے بجائے عراق کے لوگ تلواریں رکھ دیں گے اور شام کے لوگ اکڑتے ہوئے کوفے میں آئیں گے. یہ بات یاد رہے، ماحول ایسا ہی تھا، اس سے ہلکا ماحول نہیں تھا، ایک فیلنگ تھی. حالانکہ صلح امام کی، امام نے لکھ کے دی شرائط، مگر فیلنگ یہ تھی لوگوں کی اس سے ہم نے دب کے صلح کر لی. بالکل وہی انداز جو اللہ کے رسول کے حدیبیہ کے موقع پر تھا اصحاب کا. تو وہ آئے تھے اکڑتے ہوئے، شام کے سپاہی کوفے والے اپنے ہتھیاروں کو رکھ کر بیٹھ گئے شرمندہ ہوتے ہوئے، مجمع جمع ہو گیا. اسلامی مملکت کے جہاں جہاں سے لوگ ممکن تھے لوگ جمع ہوئے تھے، حتیٰ کہ چھاؤنی خالی ہو گئی فوجیوں سے، سب پہنچ گئے. اور کوفہ چھلک رہا تھا انسانوں سے جب صلح کا جشن منایا جا رہا تھا. اور میں بات اشارہ کر چکا اس سے پہلے کہ صلح کے جشن کے موقع پر پہلا خطاب کیا ہے اس نے، اسے کہتے ہیں لا الہ نفی کے ساتھ. دوسرا خطاب کیا ہے الا اللہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. کوئی کہے بھلا یہ پہلے اس کو کیوں دعوت دے دی؟ کہ جیسے خدا نے پہلے لا رکھ کر الہ کی نفی کی ہے، بعد میں اپنی بات کی ہے، تو پہلے حاکم شام کا نمبر تھا، پھر حجت خدا کا نمبر تھا. اور یہ ایک سیاست ہے، اس کو سیاست کے لفظ سے شاید لوگ مناسب نہ خیال کریں تو حکمت کہہ لیجیے. یہ معصوم کی حکمت ہے. کیا حکمت ہے؟ کہ تاکہ جو وہ بول کر جائے اس کے جوابی کارروائی کے لیے امام اپنے خطبے میں اس کو کور کر لے. تو اس نے تو بولنا تھا، آپ کو معلوم کیسا بولتا تھا وہ. تو حاکم شام نے، اچھا صلح کی شرط نمبر ایک پھر دوہراتا ہوں میں، شرط نمبر ایک کیا تھی؟ کہ حکومت معاویہ کے حوالے کی جا رہی ہے اس بات پر کہ وہ کتاب خدا اور سنت رسول خدا اور سیرت خلفائے صالحین پر عمل کرے. خلفائے راشدین نہیں، خلفائے صالحین. اس کا مطلب سارے انبیاء کے جتنے جانشین گزرے ہیں، حضرت ہارون، یوشع بن نون، ہاں جتنے گزرے ہیں، یہاں تک کہ مولائے متقیان جتنے گزرے ہیں، ان سب کی سیرت پہ عمل کرے گا. شرط نمبر دو کہ یہ حکومت جو اس کو حوالے کی جا رہی ہے، یہ حکومت حاکم شام کے بعد یہ حکومت پلٹ کر آئے گی پھر حسن مجتبیٰ کی طرف. حسن مجتبیٰ علیہ السلام نہ رہے تو یہ حکومت ہوگی مولا حسین علیہ السلام کے لیے, اور حاکم شام کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ وہ اپنا کسی کو ولی عہد بنا سکے. شرط نمبر دو اور تین, یہ تین نمبر, دو نمبر کیا تھی اس سے پہلے والی, کہ حاکم شام کو امیر المومنین پر سب و شتم چھوڑنا ہوگا اور وہ ذکر علی نہیں کرے گا سوائے خیر کے ذکر کے ساتھ. ٹھیک, شرطیں واضح ہو رہی ہیں. پھر کوفے کے بیت المال کا مسئلہ, تین شرطیں مکمل ہوئیں. شرط نمبر چار خلاصے میں آج, کیونکہ کل شاید شرط نمبر پانچ اتنا ٹائم لے لے کہ میں ریپیٹ نہ کر سکوں اس کو. پھر شرط نمبر چار, اس پر تھوڑی سی مسائل بھی ہیں. کیا تھی کہ بیت المال جو کوفے کا ہے اس کی 50 لاکھ درہم کی مالیت ہے, اس سے حاکم شام کا کوئی تعلق نہیں ہے. حاکم شام کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹچ کیے بغیر وہ سرکار سید الشہداء مولا حسین کو ہر سال 20 لاکھ درہم دے گا, ہر سال ہر سال. اور اس کے علاوہ بنو ہاشم کو بنو عبد الشمس پر فوقیت دے گا ہر تحفے میں, انعام میں, ہدایہ میں. اس کے علاوہ جو لوگ قتل ہو گئے مولا متقیان امیر المومنین کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں, ان کی اولاد اور ورثا کو 10-10 لاکھ درہم بطور امداد کے دے گا. اور یہ تمام کے تمام اخراجات کے لیے جو زمیندار اب جرات کہلاتی ہے اس سے جو آنے والی آمدنی ہے اس سے پورا کیا جائے گا. کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ کون سا علاقہ ہے, اہواز سے قریب کوئی سمندری یا دریائی علاقہ ہے, یعنی شاید ساحل کا علاقہ ہے, لیکن اس کا کنٹرول بصرہ کے ہاتھ میں تھا. اس کو بیان کرنے سے پہلے خالی ایک جملہ اور سن لیجئے, کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ باتیں رہ نہ جائیں. تلاوت پڑھے محمد والے محمد. یہ جو شرط رکھی نمبر چار, اس پر ناقدین نے جملہ کہا ہے, شاید کوئی یہاں سے جو آواز جا رہی ہو جہاں تک کوئی سوال اٹھائے آپ سے کہ کیا امام مجتبیٰ نے حکومت کو بیچا تھا 50 لاکھ درہم 20 لاکھ درہم سالانہ. دیکھیے کوئی کہاں تک سوچ سکتا ہے, آپ کیا سمجھیں گے؟ ہم اور آپ تو مولا کے چاہنے والے ہیں, ہم تو سن رہے ہیں عقیدت کے ساتھ. سوال تو اٹھے گا نا, سوال تو اٹھے گا کہ کیا امام نے حکومت کو بیچا تھا. تو اس کے لیے اتنی سی بات عرض ہے کہ خرید و فروخت کب ہوتی ہے؟ جبکہ مال میرا ہو, پیسے آپ کے ہو. مال میرا ہو, پیسے آپ کے ہو, آپ مجھے پیسے دیں, میں آپ کو مال دوں. یہاں مال بھی حسن کا ہے اور حکومت بھی حسن کی ہے. مال بھی حسن کا ہے اور حکومت بھی حسن کی ہے. کیا کوئی اپنے ہی مال کو اپنے ہی پیسوں میں بیچ سکتا ہے؟ سلوات پڑھے محمد والے محمد. تو یہ صرف زبانی تھی ایک بات جو میں نے بیان کر دی, کسی نے لکھا نہیں ہے, اعتراض کیا لوگوں نے, لکھا نہیں کسی نے. البتہ حاکم شام نے بڑی بدماشی کی. کیا کیا؟ اہل بصرہ کو ابھارا کہ یہ تم احواس کے ساتھ جو شہر لگا ہوا ہے ساحلی پٹی جو ہے, اس کی آمدنی کیا دینا پسند کرو گے؟ اہل بصرہ نے مخالفت کی کہ ہم نہیں دیں گے, اس کا ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے. بالکل جیسے کبھی کبھی وہ کے پی کے والے کہتے ہیں, پتہ نہیں کتنا پی کے کہتے ہیں, الگ بات ہے. کیا کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے جو نکلتی ہے گیس ہمارے لیے, یا سوئی والے کہتے ہیں ہمارا علاقہ پہلے ہمیں ملے گا. ایسے ہی جملہ استعمال کیا ہے اہل بصرہ والوں نے کہ یہ تو آواز لگا وہ ہم سے ہے, یہ ہمارا حصہ ہے, ہم اسے حاکم کو نہیں دے سکتے, نہیں دیں گے. شرط ختم ہو گئی. ایک پائی, ایک پیسہ حاکم شام کی طرف سے یہاں پر نہیں آیا. لیکن میں کل کی بات پھر یہاں ریپیٹ کر دوں, پیسہ آیا کہ نہیں آیا, تسلیم تو کر لیا گیا. ایک حق تسلیم کرنا, ایک حق پر عمل کرنا. حق پر عمل تو وہی کرے گا جس کو خدا توفیق دے. ایک خمس کو ماننا, ایک خمس کو دینا. مانتے سب ہیں, دیتے کتنے ہوا لگ بس. منوا تو لیا نا, منوا تو لیا نا بولا نے آگے میں شام سے کہ یہ ہمارا مقام ہے. پلٹ کے کہتا کہ آپ کیا مجھے حکومت بیچ رہے ہیں؟ حاکم شام نے تو نہیں کہا. یہ بہت سے شامی آج بھی پیدا ہوتے. وہ جملہ زبان پر آیا تھا کہ جب سے پنڈی کا واقعہ پیش آیا بہت ساروں کی زبانیں کھل گئی ہیں. جو کل دربار یزید میں نہ تھے وہ آج بول رہے ہیں, جو کل دربار یزید میں نہیں تھے وہ آج بیٹھے بول رہے ہیں. جلوس بند کر دو, یہ بند کر دو, وہ بند کر دو, سب بند کر دو. سب سے آسان راستہ پاکستان ہی بند کر دو. پاکستان چلے گا تو حسین کے ماتم اور مجلس سے چلے گا, ورنہ ہے کیا اس میں. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد, مردہ باد. اور اگر اداریہ پڑھ لیں تو رسالہ طاہرہ نکلتا ہے آپ کے علاقے رضویہ سے, اس کے اداریہ میں بڑے اچھے جملے لکھے ہوئے. کہتے بند کر دو 14 اگست کو بھی. 14 اگست کرتے کیا ہو؟ یہ سلامی دیتے کسے ہو؟ چاند تارے کو شرک ہے. وہ قائد اعظم کے مزار پہ کرتے کیا ہو؟ ایک مردے کو سلامی دیتے ہو. اگر قائد اعظم جیسے مرحوم کو سلامی ہو سکتی ہے, سرکار سید الشہداء محرم کو نہیں ہو سکتی. تو یہ تو اشاروں کی باتیں تھیں, بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. خیر, بات ہو رہی تھی وہاں پر کہ یا سلیمان اور مسیب, اور ان کی بات کو مربوط کرتے ہوئے میں پہنچایا تھا آپ کو وہاں تک کہ جہاں پر صلح کے جشن میں حاکم شام نے پہلے خطاب کیا, اور پہلے خطاب میں ہی اس نے اپنا سارا کٹھا چٹھا کھول کے رکھ دیا. کسی نیکسٹ کا انتظار بھی نہیں کیا کہ میں کل بیان کر دوں, پرسوں بیان کر دوں. اپنے دل میں جو تھی خباثت پہلے ہی دن, پہلے ہی خطبے میں کھول کے سامنے رکھ دی. اور اس کے بعد وہ شرط اس میں امام نے لکھوایا تھا کہ تو امیر المومن کو سب نہیں کرے گا, اس کے بارے میں لکھتے ہیں علماء کہ اس نے قبول نہیں کی تھی, یا قبول کی تھی مگر ایک اور شرط کے ساتھ کہ جہاں حسن موجود ہوں گے وہاں پہ نہیں کرے گا. تو 5 افراد پر لعنت کیا کرتا تھا, سب کیا کرتا تھا. 5 میں 3 معصوم شامل ہیں. 2 غیر معصوم کون ہیں؟ ایک عبداللہ ابن عباس اور ایک مالک اشتر. اور اس کے سب کے جملے کیا تھے؟ سب کا مطلب فحش کلمہ نہیں ہے. چلے یہاں جملہ پھر کہہ دوں, روک کر اپنے اس خاص عنوان کو, کہ سب کا آغاز کس نے کیا؟ تاریخ میں صحابہ اکرام پر سب کا آغاز کیا حاکم شام نے, متفق علیہ صحابی رسول علی ابن ابی طالب. یا سب کا سلسلہ ہے اس خاتون کی جانے جس نے کہا تھا یہ بڈھا نااصل یہودی ہو گیا ہے. اگر بنائیں کوئی قانون تو لکھیں کہ صحابہ اکرام پر سب کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. اور ہم تو سب کرتے ہی نہیں ہیں, سب تو حاکم شام کا عمل ہے، ہم تو تولا کرتے ہیں اور تبرع کرتے ہیں، اچھے کو اچھا کہتے ہیں اور برے کو برا کہتے ہیں، تعریف پڑھتے ہیں، نہ کسی کو اچھا کہتے ہیں نہ کسی کو برا کہتے ہیں، جس نے جو کیا تھا اسے ویسا کہتے ہیں۔ بس اتنا ہی رہے تو بات مناسب ہے کہ تاریخ پڑھیں اور تاریخ کے سوا اپنی طرف سے کوئی جملہ نہ کہیں۔ تو اب امام کے نام لے کر وہ کیا کہتا تھا حاکم شام؟ کہتا تھا سب کرتے ہوئے ملحد، سب کرتے ہوئے کہتا تھا تیرے دین کا راستہ بند کرنے والے، لوگوں کو تیرے دین سے روکنے والے، اور یہ قنوت میں پڑھتا تھا اور پھر یہ لکھوا کر تمام تر اپنے جہاں جہاں اس کے فرما روائے حکومت کے لوگ تھے وہاں بھجوا دیا تھا کہ سب پڑھو۔ اس کو امام نے شرط نمبر 2 کے اعتبار سے بیان کیا تھا، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ شرط نمبر 2 یہی جملہ ہے، اسے روکنا ہوگا۔ لیکن اس نے اسی محفل میں مولا کائنات کو برے الفاظ سے یاد کیا، حسن بیٹھے ہوئے ہیں، حسین بیٹھے ہوئے ہیں، عباس علمدار بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر بنو ہاشم کے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کوفہ ہے، کوفے کے مومن بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک عام مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے امام مصطفیٰ کو بھی نازیبا کہا اور اس کے بعد ان کے والد محترم مولائے متقیان کے لیے بھی زبان کھولی۔ ایک مرتبہ بعض مورخین نے لکھا کہ مولا حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ اٹھ کے جواب دیں، لیکن شاید یہ بات مناسب نہیں لگ رہی مجھے، اس لیے کہ امامت میں جذبات کا دخل نہیں ہوتا، امامت میں اصول ہوتے ہیں کہ جب ناطق موجود ہو صامت صامت ہی رہتا ہے۔ تو ناطق اٹھا، علی کا بڑا لال اٹھا، سیدہ کا لخت جگر اٹھا، اور جب خطبہ امام نے دیا ہے تو کبھی اگر وقت ہو تو خطبہ پڑھیے گا مولا کا کہ امام نے خطبہ دیا کیا ہے۔ پورا خطبہ نہیں پڑھ رہا، وہ آخر میں جو امام نے موازنہ بیان کیا ہے صرف وہ پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ایہا الذاکر، اے کہنے والے، بیٹھا ہوا نیچے امام ممبر کے اوپر ہے، ایہا الذاکر، تو نے جو ابھی ذکر کیا تو سن، انا الحسن، میں ہوں حسن، و ابی علی، میرا باپ علی، و انت معاویہ، و ابو کا سخر۔ پھر فرمایا امی فاطمہ و امو کا ہند، بڑے اطمینان سے، بڑے حلم کے ساتھ، بڑے قزم غیظ کے ساتھ امام کے جملے بالکل نپے تلے ہیں، اپنے نام سے اس کے نام سے بات کو آگے بڑھایا، باپ تک پہنچے، باپ سے ماں تک پہنچے۔ پھر فرمایا و جدی رسول اللہ، و جد کا عتبہ بن ربیعہ۔ پھر فرمایا جدتی ختیجہ، و جدت کا فتیلہ۔ فتیلہ تو نام ہی کافی ہے نا، و جدت کا فتیلہ۔ پھر امام نے دادی اور دادا کے بعد کو یہاں پہ لا کر روکا اور پھر فرمایا اب ان دو نسبوں میں جو پست ترین ہے، جو منافق ترین ہے، جو خبیث ترین ہے، نجس ترین ہے، جھوٹ بولنے والا بدترین ہے، اے صاحبان ایمان کہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ جملہ ہے مولا، یہ مولا کا جملہ ہے، اور یہ میں جو پڑھ رہا ہوں تو ابو الفرج اصفہانی نے یہ جملہ لکھتے ہوئے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں آمین، پورے مجمعے نے کہا تھا مسجد کوفہ آمین، اس کے بعد جس نے ترجمہ کیا اور ان سے پہلے رہبر معظم نے جب ترجمہ فارسی میں کیا تو کہا آمین. پھر جب ترجمہ اردو میں کیا گیا تو اس نے بھی کہا آمین, اور ہم سب بھی کہتے ہیں رات پڑھے محمد و آل محمد. ہم میں ایک جملہ کہوں, عیسائیوں سے مباہلا نہیں ہوا تھا, منافقوں سے مباہلا ہوا ہے. تو یہ صلح کے فوراً بعد پہلا مباہلا ہے. مباہلا کہتے کسے؟ جھوٹے پر خدا کی. تو جھوٹے پر خدا کی لعنت پر اتنی آمین کہی گئی ہے, اتنی آمین کہی گئی ہے, تم اب جتنا چاہو سچا بنا لو اسے. اتنی ساری آمین کہاں تک روک پاؤ گے؟ تو یہ بات ہو رہی تھی. اب ایسا شخص ہے جس کو مولائی پہچان رہے, اور مسیب اور سلیمان بن سورت بڑے ناراض ہیں. مولا سے ناراض نہیں ہے, اپنی ناسمجھی کو بیان کر رہے ہیں. مولا یہ کیا ہو گیا, 40,000 موجود تھے, مولا آپ نے جلدی کر دی. ہیں آج بھی ہیں مولا کو مشورہ دینے والے, آج بھی ہیں. ارے مولا تو مولا ہی ہیں, ہم میں تو ماشاءاللہ اتنے قابل لوگ ہیں جو خدا کو بھی مشورہ دے سکتے ہیں. پروردگار یہ آج موسم کو خراب کیوں کر دیا؟ غلط ہے, اس کو ابھی سے مار دے, جوان تھا ہی تو بھی نہیں. غلط ہے, کتنے ہیں خدا کو مشورہ دینے والے. یہ پہاڑ کیوں بنا دیا؟ یہاں پہ سبزہ ہوتا کتنا اچھا لگتا, یہاں ہوٹل ہوتے. ہاں تو خیر چھوڑ دیجئے, ورنہ بات اور نکل جائے گی. تو مشورہ دینے والے بہت ہوتے ہیں امام کو, مولا یہ کیا کیا آپ نے. اور حاکم شام سلو پر عمل نہیں کر سکے گا. یہ ایسے بیچارے بات کر رہے تھے جیسے مولا کچھ بھی نہیں پتا ہو. ایسے کوئی سیدھا سادہ مومن ہوتا ہے نا, کچھ نہیں پتا اس کو. کچھ پتا نہ ہونا یہ مومن کی علامت نہیں ہے, یہ کم علمی کی علامت ہے. مومن تو ہوتا ہی صاحب علم ہے. ارے جو شہر علم کے دروازے پر بیٹھے ہوں ان کو اگر علم کی بھیک نہ ملے تو کسے ملے گی پھر؟ کیا وہ جو بیٹھا ہو کھڑکی پر اسے ملے گی؟ بیٹھا ہو روشن دان کے نیچے اسے ملے گی؟ دروازے پہ جو بیٹھے گا اس کو ملے گی. تو مسیب اور دونوں امام سے اپنی دل کی بات بیان کرنے پہنچے. مولا بہت سے لوگ تھے آپ کے لیے, آپ نے کیا کیا؟ امام جواب میں ارشاد فرماتے ہیں, میں نے جو کیا ہے وہ تمہیں بچانے کے لیے کیا ہے. جو میں دیکھ رہا تھا وہ تم نہیں دیکھ رہے تھے. یہ کتنا لڑ سکتے تھے میں جانتا ہوں, ان میں کتنی صلاحیت میں جانتا ہوں, اور میں اگر یہ قدم نہ اٹھاتا تو یہ کبھی بھی تمہاری جان نہیں رہ سکتی تھی. میں جملہ خاص طور سے کہوں کہ جس کو لوگ کہتے ہیں شہادت کے بلا وجہ انسان بغیر سوچے سمجھے کسی مقام پر خود سے جا کر کوئی مسئلہ کھڑا کر دے, نہیں شہادت نہیں ہو, حماقت ہے. جب یہ امام بات جان رہے ہیں کہ اگر ابھی جنگ کر دی جائے تو جتنے لوگ رہ جائیں گے سب کے سب یا ساتھ چھوڑ دیں گے سوائے ان افراد کے کہ جن کو بچانا بہت ضروری ہے. جذباتی لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. ابھی ان تمام کے لیے پیغام بھی ہے جو جب خون جوش مار رہا ہے. آج شب کاظم ہے نا, تو کاظم تو بنی ہے. مسیب کو ٹھنڈا کیا مولا نے, کہ بڑا مشکل کام تھا. غیروں کو سمجھائیں کہ سلوک کیوں کی ہے یا اپنوں کو سمجھائیں سلوک کیوں کی ہے. ٹھنڈا کیا مسیب کو, سلیمان کو ٹھنڈا کیا. اور امام نے جس کو جواب دیا ایک خاص جملہ کہا ہے. کیا جملہ کہا ہے؟ کہ خدا کی ہر دن ایک نئی شان ہوتی ہے. یہ اس جملے میں کتنی بات پوشیدہ ہے کہ یہ مت سمجھو جو آج تم دیکھ رہے ہو یہی ہو جائے گا. خدا کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے. امام نے یوم صلح کو 9 محرم کہا, گویا کہ امام نے روز صلح کو 9 محرم کہا, اور روز عاشور پھر میدان جنگ کو سمجھایا کہ آج رب کی شان اگر یہ ہے تو کل شان مختلف ہوگی. کل یوم نوا فشان سورہ واقعہ رحمان کی آیت ہے. امام نے جس جس کو جواب دیا ہے سمجھاتے ہوئے اپنے مومن میں سے امام نے یہ آیت کوٹ کی ہے. شرط نمبر 5 کے ابتدا ہی سے شروع کرتے ہیں اور ابتدا آج کریں گے, باقی باتیں کل ہوں گی. سوچ کر تو بہت کچھ آتے ہیں کہ شاید آج یہاں تک بات پہنچ جائے گی. المادۃ الخامسۃ, پانچویں شرط کیا ہے؟ الا ان الناس آمنون. شرط نمبر 5 یہ ہے کہ لوگ امن میں رہیں گے, عوام امن میں رہے گی, جیسے کہ خدا کی زمین پر انہیں رہنا چاہیے ایسے وہ امن میں رہیں گے. یہ شرط نمبر 5 ہے, اتفاق ہے. امن کی بات نمبر 5, امن سمجھانے والے بھی 5. ٹھیک, وہ جہاں شرارتیں وہاں 5 کبھی بھی نہیں ہوں گے. تو امن کی بات نمبر 5, پہلے عوام کے لیے, جتنی عوام ہے. پھر فرمایا وہ اپنے عراق میں, وہ اپنے شام میں, وہ اپنے حجاز میں, وہ ان کے درمیان محفوظ رہیں گے, امن میں ہوں گے. لکھو نمبر 5 شرط. پھر فرمایا اَن يُؤْمَنُ الْأَسْوَدُ وَالْأَحْمَرُ, اور ہر سیاہ فام اور سرخ فام, ان دونوں کے لیے امن ہوگا. امام جان رہے تھے کہ حاکم شام کا انداز یہ ہے کہ اس میں تعصب اور سیاہ فام غلام بنائے جائیں اور سرخ فام جو ہے خالی آقا بن جائے, نہیں, دونوں کو امن ہوگا. پھر ارشاد فرمایا وَأَن يَتَحَمَّلْ مُعَاوِيَا, یا علی معاویہ ان یتحمل, معاویہ پہ لازم ہے کہ وہ تحمل کرے گا. کس بات سے؟ مَا يَكُونُ مِنْ حَفَوَاتِهِمْ, کہ جو لوگوں کی غلطیاں ہوں گی ان سے درگزر کرے گا, تحمل کرے گا, برداشت کرے گا, اور کسی کو اس کے ماضی پر سزا نہیں دے گا. اگلا جملہ, کسی کو اس کی ماضی کی غلطی پر سزا نہیں دے گا. اس کے بعد آخری جملہ آج کی حد تک اس پہلے پیراگراف کا, فرمایا عراق والوں سے کینہ اور بغض نہیں نکالے گا ماضی کو دیکھتے ہوئے. یہ حکومت شام کی آ رہی ہے تو عراق والوں بنے گا کیا؟ امام نے سارے بندوبست کیے تھے, البتہ یہ الگ بات ہے کہ اس نے پہلی تقریر میں تمام شرائط کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھنے کا اعلان کر دیا. کون امام؟ وہ محبت کرنے والا امام. زندگی کیسے گزارے؟ اگر کسی کی سمجھ میں امام کی سلو نہ آ رہی ہو اپنے بھائی کے لیے, بہن کے لیے, اپنے کوئی عزیز کے لیے, اس سے آپ بات کرنا چاہیں, ایک جملہ کہیں کہ 25 سال مولا متقیان نے جیسے گزارے ویسے 10 سال امام حسن مصطفیٰ نے گزارے. 25 سال مولا متقیان, اور 25 سال میں صاحب ذوالفقار نے جنگ کیوں نہیں کی, گھر میں کیوں بیٹھ گئے؟ بس جیسے اسلام کو بچایا گھر میں بیٹھ کر, ایسے بچایا تشیع کو امام مصطفیٰ نے سلوک کر کے, ورنہ سب کے سب ختم ہو جاتے, سب کے سب ختم. کبھی احسان یاد کیا کیجئے امام کا, کبھی تو یاد کیا کیجئے. یہ حسین حسین کہنے کا وقت ہی نہ ہوتا جب حسینی ہی نہ ہوتے تو کہاں سے کرتے مولا حسین کا نام اگر صلح معصوم نہ ہوتی. اور اب ان کے فضائل میں بہت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے خالی ایک جملہ, کتنے مشکل حالات تھے, وہ اس کے بعد مدینے میں اس کا جانا, اور کب جانا, امام کے شہادت کے بعد جانا, اور سب سے جا کر وہ یزید کے لیے بیعت طلب کرنا, شرط نمبر 3 کو پامال کرنا, تمام باتیں. لیکن ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حاکم شام نے امام سے فرمایا, حاکم شام نے امام سے کہا, خدا مجھے لفظ معاف کرے, حاکم شام ملون نے امام سے جملہ کہا. کیا کہا؟ کہتا ہے کہ آپ کے نانا تو بڑا علم رکھتے تھے, وہ تو کسی فصل پر آنے والی کھجوروں کے وزن کو بیان کر دیا کرتے تھے کہ اتنا من کھجور اس باغ سے اترے گی, پک کر تیار ہوگی. کیا آپ بھی ایسا علم رکھتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا, جتنا علم خدا نے ہمارے جد کو دیا تھا بغیر کسی کمی اور کاست کے, وہ سب کا سب ہمارے جد نے ہمیں دے دیا ہے. سنو, ہمارے جد سے جتنا پوچھا گیا اتنا ہی انہوں نے بیان کیا. تو چاہے تو بتا دیں وزن کے علاوہ تعداد کتنی ہوگی؟ دونوں بڑا فرق ہے, ایک وزن ہے اور ایک عدد ہے. وزن بتایا محمد نے, عدد بتایا فرزند محمد نے. کھجور کا باغ ہے, اور پورے باغ کی بات نہیں کرتا حاکم شام, کہتا ہے یہ ایک کھجور کا درخت ہے, آپ بتائیں اس پر کتنی کھجوریں ہوں گی. پھر اب یہ کہنا کہ ایک من ہوں گی, ڈیڑھ من ہوں گی, یہ بات اور ہے. فرمایا 4004. کتنی؟ 4004. عبداللہ ابن عامر یا عبداللہ ابن عمر, اختلاف ہے, بعض مقامات پہ ابن عمر, بعض پہ ابن عامر لکھا ہوا ہے. حاکم شام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس سے کہا گیا کہ جا کے چڑھ اوپر درخت پر اور کھجوریں توڑتے جاؤ, گنتے جاؤ, آج امتحان ہو جائے. معصوم کا امتحان ہو جائے. کھجوریں گننا شروع ہوئی, جیسے جیسے تعداد بڑھتی گئی, دیکھ کھجوریں سامنے جو دیکھتی ہیں اس سے اندازہ نہیں ہوتا کتنی کھجوریں ہوں گی. اور معصوم نے دیکھے بغیر فرمایا تھا, درخت کو دیکھا بھی نہیں, گننا تو بہت دور کی بات, دیکھا بھی نہیں کہ اندازہ کرتے کہ ہاں اس طرف اتنے گچھے لگے ہوئے ہیں, گھوم کے دیکھتے اس طرف کتنے ہوں گے, اس طرف کتنے ہوں گے, نہیں دیکھا بھی نہیں. 4004 گنتی شروع ہوئی, 500, 1000, 1500, 2000. حیرت سے آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں. 2500, 3000, 3.5, 4000, 4001. ایسا لگ رہا ہے جیسے ووٹوں کے بتائی جا رہے ہیں. 4001, 4002. حیرت سے آنکھیں پھٹی جا رہی ہیں کہ ایک درخت سے کھجوروں کی گنتی بیان ایسے کر دینا کہ اس حد تک پہنچ جائے. 4003 پر لا کر عبداللہ ابن عامر نے گنتی روک دی اور کہا بس یہ اتنی نکلی ہیں. ویسے اگر ایک آدھ کم بھی ہوگی تو کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کا علم پھر بھی قابل داد ہے. امام کے چہرے پہ جلال ہے مگر حلیم کا بیٹا ہے, خود بھی حلیم ہے. ارشاد فرمایا, وہ چوتھی کھجور نکالتے ہو یا میں خود نکال کر بتا دوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کا بیٹا کوئی فیگر بیان کرے اس سے ایک بھی کم صلوات پڑھے محمد اللہ علیہ وسلم؟ اور اب اس سے پہلے کہ امام کے جلال سے کوئی اور سامنے نیا مسئلہ پیش آتا, گھبرا کر عبداللہ ابن عامر نے جیسے اپنی مٹھی کھولی تو ایک اکیلی کھجور نے کلمہ صداقت مصطفیٰ کو پڑھا. 4003 کے بعد 4004 جتنی معصوم نے فرمائی. اے ہم تو اس پہ یقین رکھتے کہ 4000 ہوں کہ نہ ہوں, اگر معصوم نے کہہ دیا تو پھر نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. ورنہ تو امام کا انداز ایک جملہ اور کہہ کر کہتے میرا موضوع فضائل معصوم نہیں ہے, لیکن فضائل کے بغیر وہ کیفیت روحانیت کے ساتھ ساتھ فضائل. کیا پیغام مولا کا, بیان کر رہے تھے فضائل کو, بیان کر رہے تھے امام حکمت کی باتوں کو, تو ایک نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہہ دیا کہ کیا باتیں کرتے, جادو کی باتیں کرتے ہیں, جادوگر تھے آپ کے جدی اور آپ بھی ویسے ہی ہیں. امام نے فرمایا کیا تھا, فرمایا تھا اگر میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں اور مغرب کو مشرق کر دوں, اگر میں چاہوں, اگر میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں اور شام کو عراق کر دوں. ابھی اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تو سامنے والے پریشان ہوئے ہوں گے, کیسے ہو سکتا. حالانکہ اگر ذرا سا معرفت آل محمد ہوتی تو یہ اسی کا بیٹا ہے جو زمین کو گھما دے تو مغرب سے سورج نکلنا شروع ہو جائے. بھائی کیا ہے مشرق اور کیا ہے مغرب, کیا ہے مشرق اور کیا ہے مغرب. وہ تو مولا کو نماز عصر پڑھنا تھی تو یہاں تک لائے تھے, اگر اس کو بنانا ہوتا مغرب کو مشرق اور مشرق کو مغرب, زمین کو پلٹ دیتے. یہ بات کو میں آسان کر لیتا ہوں. بات کیا ہے, بات یہ کہ سورج نہیں پلٹتا, لیکن سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے. یہ تو آج کی سائنس ہے نا, رد شمس کہیے لیکن کون گھوم رہا ہے, کس کے گرد, کیا سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے. تو امام نے سورج کو پلٹایا تھا, یہ ایک جملہ. اور ایک بہت عظیم عالم کا جملہ فرماتے ہیں کہ امام نے اپنے دونوں ہاتھ رکھے تراب پر, بو تراب میں تراب پہ ہاتھ رکھے اور ذرا سا زمین کو پیچھے کی طرف کیا اور اس ڈگری پر آ گئی زمین کہ جہاں عصر کی نماز کا اول وقت بات پڑے محمد والے. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, سوچا نہیں ایک مکان گرا, کیوں نہیں گرا, گرنا چاہیے نا بھائی, زمین کا پیچھے ہٹنا معمولی بات ہے. کوئی مکان گرا, کوئی دکان گری, نہ مکان گرا نہ دکان گری, جب ولایت اسے حرکت دے تو امن ہی امن ہوتا ہے. حرکت, اب اگر فرزند کہے کہ میں اگر چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں اور مغرب کو مشرق کر دوں, ہو سکتا ہے امام کر سکتے ہیں ایسا. میں اگر چاہوں کہ عراق کو شام کر دوں, شام کو عراق کر دوں, ہو سکتا ہے ایسا. اس نے امام کے دعوے کو سنا کہ بڑی باتیں کرتے ہو, مجھے عورت بنا کے دکھاؤ. واقعی ولایت کو برداشت کرنا مردانگی ہے, اور کچھ نہیں کہا, کچھ اور بول دیتا. بہت سارے کام ہو سکتے تھے, بھائی یہ کر دیجئے, وہ کر دیجئے, وہ کر دیجئے, مگر جب برداشت کا حوصلہ نہ رہا منافق میں تو اس نے کہہ دیا کہ مجھے بنا دے عورت. امام نے فرمایا سوچ لے, سوچ لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر پچھتائے, مصیبت میں آ جائے. کیا ایسی باتیں کرتے, کچھ نہیں کر سکتے. ارشاد فرمایا اٹھ جا بے شرم, مردوں میں بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آتی. جملہ استعمال ہی نہیں ہوا کہ کیا ہو جا, کیا ہو جا, وہ خالی صیغے تبدیل ہوئے. صیغے تبدیل کیے معصوم نے اور جنس تبدیل ہو گئی, اور اٹھ کے شرمندہ ہو کے پھر وہ نکل جانا اس کا اسی انداز سے. بس ایک جملہ اس کے علاوہ روایت میں ہو کہ اس کی بیوی کو اس مرد بنا دیا, اس کو بنا دیا عورت, ایک سال تک رہے صاحب اولاد بھی ہو گئے. ایک سال کے بعد یہ میں نے بیان کیوں کیا, کیا ریئلٹی, آج اس معجزے کو علمی تحقیق کے نام سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی جنس کی تبدیلی کا آپریشن آج ممکن ہے. وہ کس حد تک ہے, کس کے اندر, یہ موضوع الگ ہے. اس کی فقہی مسئلے کیا ہوں گے, وہ موضوع الگ ہے. لیکن ابھی اس دور میں ایسی باتیں شہود پر آ چکی ہیں جیسے واقعہ پیش آئے. تو آج سے 1400 سال پہلے بغیر کسی آپریشن کے, سلوات پڑھے محمد والے بغیر کسی آپریشن کے, صرف امام کا جاہ و جلال میں نے بیان کیوں کیا کہ وہ اس امام نے سلوک کی ہے جو مجبور نہیں ہے, محتاج نہیں ہے, بے بس نہیں ہے, لاچار نہیں ہے. امامت کبھی لاچار ہوتی ہی نہیں, امامت کبھی بے بس ہوتی ہی نہیں, امامت کبھی مجبور ہوتی ہی نہیں. امام جو کرتے ہیں اپنے اختیار کے ساتھ کرتے ہیں, جنگ کریں تو بھی اختیار کے ساتھ, اور صلح کریں تو بھی اختیار کے ساتھ. اور یہ اختیار, اس میں جب کوئی معصوم جنگ کرے تو معصوم کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا, جب کوئی معصوم صلح کرے تو معصوم کا ذاتی مفاد کوئی نہیں ہوتا. معصوم کی اپنی ذات کے لیے خدا کافی ہے. معصوم جو کرتا ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے کرتا ہے, وہ اگر جنگ کرتا ہے تو بھلائی کے لیے, اور اگر صلح کی ہے تو انسانیت کی بھلائی کے لیے. اور عزیزو, شب آمد معصوم, اور ایسے معصوم کی آمد ہے, یا آپ ظہور کہہ لیجیے, یا کوئی کہے ولادت با سعادت, جو الفاظ آپ کے ذہن میں ہو, لیکن سات سفر مقام ابوا پر حمیدہ مصفات کی آغوش مطہر میں آنکھ کھول رہا ہے حجت خدا. اور یہ حجت خدا کون ہے؟ اس کا نام موسیٰ ہے, انبیاء کے ناموں کی طرح سے. وہ موسیٰ خدا کی جلال کے مظہر تھے, اور یہ موسیٰ خدا کے کمال کا مظہر ہے. اور کہیں لفظ موسیٰ سے خالی ہیبت سمجھ میں نہ آئے تو موسیٰ کاظم کہلوائے گئے, کہ موسیٰ ایسے جو کاظم ہیں. اور حدیث لوح پر ساتویں امام کو خدا نے کیسے یاد کیا, موسیٰ عبدی, موسیٰ میرا بندہ, وہ حبیبی, میرا حبیب, وہ خیرتی, اور میرا منتخب کیا ہوا. سلوات پڑھ لے محمد والے. بھائی جس کا موبائل ہے سب نے آواز سن لی, اگر ان صاحب نے نہ سنی ہو تو وہ سن لیں, سب نے سن لی آواز موبائل کی نا, تو خیر ہوتا ہے, ہو جاتا ہے, مشکل نہیں ہے. تو موسیٰ کون؟ میرے بندے, میرے حبیب, میرے منتخب. کیا شان ہے موسیٰ کی, اللہ اکبر. 55 سال گزارے حیات ظاہر میں امام نے, اور 55 سالوں میں امام کے کمالات, امام کے اخلاقیات, امام کے دروس, امام کا زہد, امام کا تقویٰ, صرف ایک مثال کہ ہارون چاہتا ہے کہ امام کو, امام کی عبادت کو متاثر کیا جائے, تو ایک سجی ہوئی خاتون کو جو اسی کام میں مشہور ہو اس کو بھیج رہا ہے. اس کو کیوں بھیج رہا تھا؟ تاکہ وہ امام کو متاثر کر دے. کمال ہے, اسے کہتے ہیں زہد کا اعلیٰ ترین معیار. جو امام کو متاثر کرنے آئی تھی, امام نے اسے متاثر کر دیا. وہ آئی تھی امام سے سجدے کم کرانے کے لیے, امام نے اس کو بھی سجدے کی لائن پہ لگا دیا. اب ایک جملہ کافی ہے, سوچ دیجیے گا. امام سے جو متاثر ہو جائے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ گناہ چھوڑ کر سجدہ گزار سلام پڑے محمد والے پچپن سال گزارے مولا نے، پچپن سال میں سے بیس سال وہ گزارے جو آپ نے اپنے بابا کے ساتھ گزارے، وہ سامت اور ان کے بابا ناطق تھے، اور پینتیس سال مدت امامت ہے ساتویں امام کا، پینتیس سال، اور پینتیس سال میں آپ نے کس طرح حکمرانوں کے رویوں کے خلاف اپنے شیعوں کو ایسا ٹرینڈ کیا تھا کہ کوئی اگر ملازم بھی تھا تو تشیع کی خدمت کے لیے، اور جو اس کا اہل نہیں تھا اس کو اونٹ کرائے پر دینے سے بھی روک دیا تھا کہ تم یہ کام بھی مت کرو، کوئی کر سکتا تھا کہ وہاں رہ کر تشیع کی خدمت کرے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا تو اسے امام نے روک دیا تھا۔ امام کی پوری زندگی بیان کرنے کے لیے تو خدا سے زندگیاں مانگنی پڑیں گی۔ میں تو ایک جملہ کہہ کر کہ سات سفر میلاد نہیں ہو پائے گا کہ ماتم ہو رہا ہے، اور پچیس رجب ماتم بہت کم ہو پاتا ہے کہ محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں، مظلوم امام کا نام کم لیا جائے گا پھر، ٹھیک؟ سات سفر امام کی آمد کی تاریخ ہے، کیا خدا نہیں جانتا ہے کہ محرم سفر میں کسی کو نہیں آنا چاہیے تھا؟ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر میرے گھر میں دو واقعات پیش آئیں، ایک کسی کی ولادت ہو خوشی کا موقع ہو اپنی بات کریں ہم اور آپ، اور ایک غم ہو اور غم کسی ایسے کا ہو کہ جو اس آنے والے نومولود کے لیے بھی محترم ہو، تو کیا کریں گے پھر آپ؟ پھر غم خوشی پر غالب آ جائے گا، غم خوشی پر غالب آ جائے گا۔ لیکن پچیس رجب کا کیجیے گا، کتنے لوگ ایسے ملیں گے شادیاں رکھے بیٹھے اٹھے معلوم ہی نہیں، پچیس رجب مولا کی شہادت کی تاریخ، مظلومانہ شہادت، اور ایک مناسبت ہے دوسرے امام ساتویں امام میں دونوں کو زہر دیا گیا، اور ساتویں امام کو جو زہر دیا گیا وہ کھجور میں دیا گیا تھا، ایک سوئی زہر سے آلودہ کر کے دھاگے کے ساتھ ان کھجوروں سے گزاری گئی تھی کہ تاکہ زہر پیوستہ اس کے اندر ہو جائے، اور تین دن بستر پر امام نے اس کی اذیت کو برداشت کیا ہے۔ واہ غربتہ، میرا دل چاہتا ہے کہ آج کے مسائل میں بس دو جملے کہہ کر میں غم کو اس خوشی پر فوقیت دے دوں کہ جس کی آمد ہے اسی کا ماتم کریں۔ کون سا امام؟ اب میں اگر یوں کہوں کہ میرا ساتواں امام
رہا ہو گئی، ایک ایک چھوٹا بچہ رہا ہو گیا، مگر ایک بچی آج تک رہا نہیں ہو سکی۔ جب رہائی کا حکم آیا، سب سے بڑی قیامت یہ تھی کہ سکینہ کو اکیلے چھوڑ کے کیسے جائیں گے، قبر سکینہ سے لپٹ گئی ماں، اٹھو بیٹی، بڑا پوچھا کرتی تھی وطن کب جائیں گے، اٹھو سکینہ، قافلہ وطن جا رہا
اللہ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار اس معصومہ کے جنازے کا واسطہ،
اس کو اٹھانے والا سید سجاد اکیلا رہ گیا تھا. پروردگار واسطہ اس امام کا جس کے جنازے کو مزدوروں نے اٹھا کے رکھا تھا. پروردگار واسطہ واسطہ بھرے ہوئے گھر کا جو کربلا میں اجڑ گیا. پروردگار واسطہ آل محمد کے تمام مظلوموں کا جن کو ہر زمانے میں ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا. تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. بارلا واسطہ محمد وعلى محمد کا بعد الحوائج عبد صالح حضرت موسیٰ کاظم کا واسطہ پروردگار جو حاجات لے کر آئے ہیں ان تمام کی حاجات پوری فرما. اور خاص طور سے ساتویں امام کا نام لے کر آپ اسیروں کی رہائی کی دعا مانگیجیے. ساتویں امام کا نام لے کر جتنے بھی عراق میں سعودی عرب میں اور جہاں جہاں مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں. اور خاص طور سے جو محبت اہل بیت میں اسیر ہیں ان کو پروردگار ساتویں امام کی قید و اسیری کا واسطہ با عزت رہائی نصیب فرما. بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا جو اپنے نفس اور خواہشات کے اسیر ہیں ان کو امام موسیٰ کاظم کا واسطہ تقوی کی آزادی عنایت فرمائے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما.